الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، دین کا صحیح تصور کے زیر عنوان اس باب میں جو نقطۂ نظر پیش کیا گیا ہے، اس تک پہنچنے کا پس منظر بھی مختصر طور پر آپ سن لیجیے. اول 72-73 میں مجھے یہ معلوم ہوا کہ سید عبداللہ صاحب مودودی کی تعبیر پر ایک کتاب ہندوستان کے کسی عالم نے لکھی ہے. اس زمانے میں ان کا نام زیادہ معروف نہیں تھا، کام بھی جس طرح آپ سامنے نہیں آیا تھا. اور میری جو عمر ہے اس وقت ان کی کم و بیش وہی عمر تھی. زیادہ علمی حلقوں میں اگر وہ جانے جاتے تھے، اسی لحاظ سے جانے جاتے تھے کہ ایک اچھے صاحب قلم ہیں جنہوں نے کچھ چیزیں لکھی ہیں، اور ان میں ایک کتاب. جب مجھے معلوم ہوا تو میں نے کوشش کی کہ یہ مل جائے، مجھے میسر نہیں ملا. بعد میں معلوم ہوا کہ ہمارے ممدوع و مخلوم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے پاس یہ کتاب ہے، تو میں کالج سے نکل کے سائیکل پر ان کے مطب پہنچا. اس زمانے میں دارالاشاعت الاسلامیہ کے نام سے ایک ادارہ انہوں نے بنایا ہوا تھا، اور اس کے اگلے حصے میں ان کا مطب تھا، اور پیچھے وہ اپنے دعوت کے کاموں کا مرکز بنا کر کچھ اس نوعیت کی مصروفیات رہتے تھے. ان کی خدمت میں نے جا کے عرض کی کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس طرح کی ایک کتاب ہے اور وہ آپ کے پاس ہے، تو آپ مجھے پڑھنے کے لیے دے دیجیے. تو وہ ذرا تھوڑے ہمارے جلالی بزرگ بھی ہوتے ہیں بعض، ان کا کتاب تو میں آپ کو نہیں دے سکتا. میں نے کچھ مزید گزارش کی اور اپنا اشتیاق ظاہر کیا، تو وہ دو بینچ پڑے ہوئے تھے ان کے مطلب میں. انہوں نے کہا ایک شکل ہو سکتی ہے، میں دیتا ہوں یا بیٹھ کے پڑھ لیتا. انہوں نے کہا بھاگ جائے گا ہی اس کے نتیجے میں. میں نے کہا جی سر اچھا شمار کتاب دیں گے. تو میں نے تعبیر کی ہوتی تھی بینچ پر بیٹھ کے پڑھ، یہ ایک اور بچارا نہیں تھا. جو کتاب میں غور و فکر کا بہت مواد تھا، اس پہ ظاہر ہے کہ ان کی اپنی تحقیق کا بھی پورا پس منظر ابتدائی خط و کتابت میں بیان ہو گیا ہے. لیکن جو چیز مجھے بہت زیادہ متوجہ نہیں کر سکی اس موقع کے اوپر، وہ یہ تھی کہ اگر اب بھی آپ کتاب کو دیکھیں تو اس میں ہمارے طریقے کا استدلال نہیں ہے. یعنی یہ جو طریقہ استدلال کا، یہ تو اگرچہ اب بہت واضح ہو گیا مجھ پر، میں نے اس میں بہت سا کام بھی کر لیا ہے پچھلے 25-30 سال میں، لیکن تباً میں اسی طریقے کی چیزوں سے متاثر ہونے والے لوگوں میں سے رہا ہوں. یعنی اگرچہ اس وقت اس کو کوئی نام نہیں دیا جا سکتا، ان کا جو استدلال کا طریقہ وہ زیادہ تر یہ ہے کہ انہوں نے سلف کی تعبیر کو مقابلے میں پیش کر کے تنقید کی ہے. تو خیر بہر غور و خوض کا ایک میرے ذہن کے اندر یہ چیز موجود رہی. اس زمانے میں میں کچھ اور ہمارے طور مصروف تھا، اس وجہ سے بہت زیادہ اس پر ٹک کر توجہ بھی نہیں دے سکا. جب میں مرید کے سے واپس آیا اور پھر میں نے فیصلہ کیا کہ 2-3 سال تک میں جو چیزیں بہت غور و فکر کا تقاضا کرتی ہیں ان کو بالکل یکسو ہو کے پڑھو، تو 1979 میں وہاں سے واپس آیا. اس زمانے میں پھر دوبارہ میں نے اس کو دیکھا اور خاص اس موضوع کو موضوع بنا کر اس پر کام کرنا شروع کیا. اس میں ایک پوری لمبی تاریخ ہے، بہت سے نقطۂ نظر قائم ہوئے، بہت سے نقطۂ نظر تراشیدم پرسیدم شکستم. یہ تو علم کی دنیا میں ہوتا ہے. پھر یہ کہ میں اس طرح مطمئن ہونے والے لوگوں میں سے نہیں تھا. میرے پیش نظر یہ تھا کہ اس موضوع پر دوسرے لوگوں نے کیا کہا ہے، ماضی کی تاریخ کیا رہی ہے، مختلف جو ہمارے سلسلے ہیں علم کے وہ کیسے سوچتے رہے ہیں. اور یہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی ایک چیز پڑھی ہوئی ہے آپ نے اس کو پڑھ لی، رائے قائم کر لی. یعنی یہ ایک پورا سمندر ہے، تو میں اس کا مطالعہ بھی کرتا رہا، چیزیں اس میں واضح بھی ہوتی رہی. اور پھر میں نے کچھ کانسیپٹس قائم کیے. اور یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن کے اندر جو تصور قائم ہو جاتا ہے آپ اسے بیان کرتے ہیں، بیان کرتا تھا تو بعض اوقات اس کا خلا بات ہو جاتا، یعنی میں بیان سے جو فکر میری بات ہو، تو میں نے یہ کوشش کی کہ اس کو میں لکھوں. چنانچہ تین میں نے اس میں اٹمپٹس کی مختلف ادوار میں، اور اس میں جیسے ہی اس کو میں نے سپرد قلم کیا تو مجھ پر واضح ہوا کہ یہ خلا، یعنی بات ٹھیک نہیں ہوئی، صحیح سٹرکچر نہیں وجود میں آیا، وہ اپنی جگہ پر بیٹھی نہیں. چنانچہ ان میں سے تینوں جو ہیں وہ چھپی ہوئی ہیں مختلف ادوار میں. اہل ایمان کا نسب العین کے عنوان سے ایک تحریر کہیں اشراق کے پرانے شماروں میں ہو سکتا ہے مل جائے کسی دیکھنے والے کو، اسی عنوان سے بھی ایک تحریر ہے اس سے پہلے. تو یہ ایک پھر لمبا یعنی سمجھے آپ کے 80 میں ہوا، اور کہیں میں اس معاملے میں یعنی کانسیپٹ کی حد تک 90 کے قریب آ کے بازار اور پھر میں نے اس کی تصویر کی. پھر اس کو میں نے دو مجالس میں دو مرتبہ پیش کیا، یعنی جیسے اب اس کو میں پڑھا رہا ہوں. اس کے نتیجے میں بہت سی چیزیں سامنے آئیں، بہت سے پہلو جو تھے وہ واضح ہوئے. پھر میں نے اس کو آخری مرتبہ 1995 میں گاٹ بند، اس میں شہزاد صاحب کے ذہن میں زیادہ بہتر سنین ہوں گے، میرا حافظہ اس میں اچھا نہیں ہے، تو اس کو میں نے موجودہ صورت میں جیسے یہ ہے لکھا. اور اس کے بعد سے صرف ایک مقام ہے جس مقام پر میں نے اس میں تبدیلی کی، اور یا یہ ہے کہ تھوڑی سی اس کی ترتیب بدلی، یعنی یہ دو اس کے بعد، ورنہ یہ اس کے بعد سے کم و بیش اسی صورت موجود ہے. بیسک کانسیپٹ میں پھر کوئی 1995 کے بعد سے کوئی خاص تبدیلی نہیں. مختص اس کی تاریخ دین کا صحیح تصور، دین کی حقیقت اگر ایک لفظ میں بیان کی جائے تو قرآن کی اصطلاح میں وہ اللہ کی عبادت ہے. یعنی کسی چیز کی یہ
دراصل اس مقام پہ کیا مناسب سمجھیں گے کہ اس کو پڑھنے سے پہلے جو باقی دو آراء ہیں اگر وہ ایمانی طور پر بیان کر دی جائیں تو شاید اس کو سمجھنے میں زیادہ سہولت ہو. متصففین کیا کہتے ہیں اور مولانا مودودی کا کانسیپٹ کیا؟
دو اس میں طریقے ہو سکتے ہیں. ایک طریقہ یہی ہے جو انہوں نے تجویز کیا ہے کہ پہلے ان کی پوری بات بیان کر دی. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو چیز زیر بحث آئے اس کے ساتھ ساتھ بتا دیا جائے کہ یہ چیز جو ہے اس میں وہ کیسے اس میں دیکھتے ہیں یا میں اس کو کیسے دیکھتا ہوں. میرا جو خیال تھا وہ یہ تھا کہ یہ دوسرا طریقہ اختیار کر لیا جائے، اس کی ایک خاص وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات چیز کو متعین کر کے اس کا تقابل نہ کیا جائے کہ یہاں اس آیت کو اس زاویے سے وہ دیکھتے ہیں، تو وہ ایک اجمالی لیکچر میں لوگوں کے ذہن میں بات نہیں رہتی. اس دونوں چیزوں کو اس طرح ملایا جا سکتا ہے، ایک بار ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں ان چیزوں پہ گفتگو کرنے چلا جاتا ہوں اور پھر آخر میں خلاصہ کر دوں، اس سے بھی دونوں چیزیں مکمل. دین کی حقیقت اگر ایک لفظ میں بیان کی جائے تو قرآن کی اصطلاح میں وہ اللہ کی عبادت ہے. عالم کا پروردگار اس دنیا میں اپنے بندوں سے اصلا جو کچھ چاہتا ہے وہ یہی ہے. عبادت کا لفظ یہاں حسین میں لکھا ہوا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ یہ اصل میں قرآن کی اصطلاح ہے، اور اصطلاح کی آگے وضاحت کرنی ہے تو اس لیے اس کو جیسے کہ ہمارے ہاں عام طور پر لفظ عبادت بولا جاتا ہے اس معنی میں نہ دی. دین کی حقیقت اگر ایک لفظ میں بیان کی جائے تو قرآن کی اصطلاح میں وہ اللہ کی عبادت ہے. عالم کا پروردگار اس دنیا میں اپنے بندوں سے اصلا جو کچھ چاہتا ہے وہ یہی ہے. ارشاد فرمایا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. یہ اصل میں قرآن مجید کی ایسی آیت ہے کہ قرآن کو پڑھنے والا کوئی آدمی بھی دین کی حقیقت یا اللہ کا بنیادی مطالبہ کیا ہے یا وہ کیا چاہتے ہیں انسانوں سے اس آیت سے سب نظر نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ ایک ہی آیت ہے پورے قرآن مجید میں جس میں یہ بات اس اسلوب میں اس حسر کے ساتھ بیان ہوئی، اور اس میں خاص طور پر جو انداز اختیار کیا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یعنی جزوی مطالبے کی شکل میں بیان نہیں ہوا بلکہ اس طرح بیان ہوا ہے کہ اور جنوں انسانوں کو میں نے صرف اس لیے پیدا کیا تمہیں لیے عبادت، یعنی اسلوب اس کا یہ ہے. چنانچہ یہ کوئی بھی اہل علم ایسا نہیں ہے کہ جس کے ہم موضوع بحث بدل دیں، یعنی چونکہ اس میں دو باتیں بیان ہوئی ہیں، ایک یہ کہ اللہ جو کچھ چاہتے ہیں وہ عبادت ہے، اور ایک یہ کہ وہ صرف یہی چاہتے ہیں. یہ اس چیز کو اچھی طرح نشین کر لیجیے کہ آیت میں دو باتیں ہیں، صرف ایک نہیں ہے. آیت صرف یہی نہیں کہتی کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے، نہیں، اللہ صرف یہی چاہتے ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے. جنوں اور انسانوں سے ان کا جو مطالبہ ہے وہ ہے ہی یہ. اس وجہ سے اس کا جو نتیجہ میں نے بیان کیا کہ دین کی حقیقت ہے، اگر یہ اسلوب یہ نہ ہوتا تو پھر یہ دین کے مطالبات میں سے ایک مطالبہ، یعنی پھر اس درجے میں یہ زیر بحث نہیں آ سکتی تھی آیت، اس جگہ بھی یہ نہیں رکھی جا سکتی. دین کے مطالبات ہم بیان کرتے ہیں، وہ ایک دو تین چار دس ہو سکتے ہیں، ان کے تھرو یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے، نہیں یہ نہیں ہے. آیت یہ کہتی ہے کہ ما خلقت الجن، یعنی مقصد تخلیق یہی، میں نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے جنوں اور انسانوں کو، یہ دنیا کا کارخانہ وجود ہی میں اس لیے آیا ہے کہ وہ میری عبادت، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کرنا ہے. وہ واضح ہو جائے گی آگے جا کے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یعنی اس میں گویا اللہ تعالیٰ نے خود حسر کے اسلوب میں یہ بات بیان کر دی کہ میرا مطالبہ یہی ہے، میں نے دنیا تخلیق اسی لیے کی ہے، تم وجود پذیر اسی لیے ہوئے ہو، میں چاہتا یہی ہوں، میں اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا. یعنی یہ پوری بات جو ہے یہ اس آیت میں بیان ہو گئی. دنیا کو بنانے کے مقاصد کیا ہے دس ہو سکتے، لیکن یہ مطالبہ دینی کے لحاظ سے یعنی خدا کیا چاہتا ہے وہ یہی ہے پورے قرآن میں. یہ بہت دلچسپ بات یہ کہ قرآن عام طور پر چیزوں کو کئی پہلوؤں سے رسالیب پہ بیان کرتا ہے، تو اس مطالبے کو تو اس نے ہزار جگہ پر بیان کیا لیکن اس انداز میں نہیں. سورہ زاریات میں ہے اور وہاں ایک خاص موضوع ہے، پس منظر ہے، جس کی وجہ سے اس کو بیان کی زیر بحث آ گیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اب یہیں روک کر دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو دونوں دوسرے نقطہ نظر ہیں، یعنی ایک تو میں نے عرض کیا نا کہ ہمارے قدیم علماء کی چین ہے، اور میں نے یہ وضاحت کر دی ہے کہ میں یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ بینے ہی میں وہ بات بیان کر رہا ہوں جو وہ سب کہتے ہیں، لیکن اگر کوئی رشتہ متعلق ہوتا ہے تو وہ اسی چین سے ہوتا ہے. اس ساری بات اسی درجے میں یہ آیت ان کے ہم زیر بحث اسی ترجمے کے ساتھ اسی مفہوم کے ساتھ اور اس کو وہ بیان کرتے ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس میں ابن تیمیہ کا بہت ہی اچھا رسالہ ہے، رسالہ پھر ابو دیا، اس میں انہوں نے اس کو موضوع بنایا کہ یہی اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے تو یہ جاننا چاہیے کیا چیز بنائی گیا، تو اس کو موضوع بنایا. مولانا سید ابو الحسن صاحب مودودی بھی اپنی ساری دعوت کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ اسی آیت پر، یعنی وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم عبادت رب کی دعوت جو ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا ان کی جو تصانیف ہے ان کے آخر میں تین نکات میں وہ ان کی پوری دعوت کا خلاصہ چھپتا ہے، تو اس میں بنیادی بات اسی آیت پر انہوں نے سیر کی. اچھا بعض لوگوں کے اس میں بحث بھی کی ہے، اور جو ان کی قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں ہیں اس میں بھی ظاہر ہے کہ یہ ایک اصطلاح یہ بھی عبادت، الہ، رب اور تین، تو باقی چیزیں تو اصل میں ریلیٹ کرتی ہیں اس کے ساتھ، بنیادی بحث اس میں بھی اسی چیز کی عبادت کی. چنانچہ یہ دونوں کا معاملہ تو یہ ہے. متصوف علماء جو ہیں، متصوفین علماء، ان کے ہاں البتہ اس معاملے میں دو گروہ ہیں، اور وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف ادوار میں کبھی زیادہ نمایاں ہو جاتے ہیں اور کبھی آپس میں اختلاط ہو جاتا ہے، اور ان کی دنیا میں ہوتا رہتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بالکل ایک لائن کھینچ سکیں. بعض اوقات لوگ ایک چیز کو دو پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں، متاثر بھی ہوتے ہیں یہ سب چیزیں. ان میں سے ایک گروہ کا سارے ہی دین کے بیان کرنے کے معاملے میں طریقہ یہ ہے کہ جو ان کی تعبیر ہے جیسے وہ سمجھتے ہیں ساری بات کو، تو وہ عام طور پر اس کے لیے یا تو قرآن کی آیت کو انٹرپریٹ کریں گے جیسے ہم یہاں کر رہے ہیں، یا مولانا مودودی کرتے ہیں. یعنی انہوں نے کیا نہیں، ایسا تو نہیں کیا کہ اپنی ایک انہوں نے تصویر بنا کے پیش کر دی، اس تصویر میں غلطی کیا ہے صحیح کیا ہے یہ بحث نہیں ہے, لیکن بہرحال قرآن مجید کی آیات حدیث زیر بحث لائے, اس آیت کو بھی زیر بحث لائے, اس پر انہوں نے مدار قائم کیا ہے اپنی ساری بحث کا, اور اسی سے کچھ نتائج نکالے. تمام تر صوفیہ کے ہاں صورت خیر یہ نہیں, یعنی ان کے ہاں اس میں دو گروہ ہو جاتے ہیں. ایک گروہ کا جیسے میں نے اس کیا طریقہ یہ ہے کہ وہ یہی کرتا ہے, مثلا وہ بحث الوجود کو بیان کرے گا تو آپ کو بتائے گا کہ دیکھیے قرآن میں یہ آیتیں اس کو بیان کرتے ہیں, تو فی انفسکم افلا تبصرون انما توجہ وسم وجہ اللہ, کچھ آیتیں ہوں گی جن کو موضوع بنا کے وہ بیان کریں گے. اسی طرح اس آیت کو بھی موضوع بنا کے وہ اپنی بات بیان کریں, اس آیت کو بھی ظاہر ہے کہ ان کو اس آیت سے صرف نظر کرنا ممکن نہیں ہے, اس میں جو انداز اختیار کیا گیا ہے تو وہ موضوع بنائیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہماری بات یعنی ہم جو بات کہتے ہیں وہ نکل دی ہے اس آیت سے, اس آیت میں وہی بات کریں گے, یہ کہنا چاہیے نا اس معاملے میں. ایک گروہ, دوسرا گروہ جو یہ نہیں کرتا, اس کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ دین کے ہی اصل میں دو پہلو ہیں. ایک دین وہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے دیا گیا, اور ایک دین وہ ہے کہ جو آدمی کو اس کے اپنے الہام اور خدا کے ساتھ مشاہدے اور تعلق سے ملتا ہے. یعنی ہیں یہ اصل میں دو چیزیں, تو جب وہ یہ نقطہ نظر اپنا لیتے ہیں تو پھر وہ بالعموم اس طرح کی چیزیں قرآن سے یا حدیث سے نکالتے بھی نہیں. یعنی ان کا جو موقف ہے میں ابھی بیان کرتا ہوں کیسے اپنی بات بیان کرتے ہیں. اب اس میں صورتحال یہ ہوئی ہے کہ مثلا غزالی کے ہاں ہم دیکھتے ہیں یا ابن عربی کے ہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انداز انٹرپریٹیشن کا ہے, یعنی وہ ان چیزوں کو زیر بحث کرتے ہیں, ان کی خاص باطنی تعبیر کرتے ہیں جس کو ہم بیان کر سکتے ہیں, یہ جس میں الفاظ زیر بحث نہیں رہتے بلکہ ان کے کچھ باطنی مفاہیم وہ بیان کرتے ہیں, وہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے. میں صرف یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ طریقہ ان کے ہاں غزالی کے ہاں بھی ہے. اس کے برعکس جیسے جیسے یہ بات آگے بڑھتی چلی گئی تو مثلاً شاہ ولی اللہ صاحب بہت بڑے آدمی ہیں دوسرے, ان کے ہاں بالکل دوسرا طریقہ ہے, یعنی وہ ایسے نہیں کرتے, تعبیر ان کی بھی وہی ہے لیکن اس کو وہ پریزنٹ کیسے کرتے ہیں, بیان کیسے کرتے ہیں, وہ طریقہ بالکل دوسرا. اس آیت کے ضمن میں اب یہ بحث پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو بتا دیا کہ میں نے انسانوں کو پیدا صرف اس لیے کیا کہ وہ میری عبادت کرے, تو موضوع کیا بن گیا؟ موضوع یہ بن گیا کہ عبادت کا مطلب کیا ہے, یہ موضوع بنے گا. یعنی پہلی بات تو واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے, کس لیے پیدا کیا ہے کہ انسان اس کی عبادت کرے, تو عبادت موضوع بن جائے گی, جو آدمی بھی اس سے استدلال کرے گا یہ موضوع بن جائے گا. اس میں میں نے جس طرح کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تصوف کا علم جب ہمارے سامنے آنا شروع ہوتا ہے, یعنی اس کے چوتھے دور کے بعد, یعنی جو ابن عربی وغیرہ کا دور ہے, یہ چوتھے دور کا مطلب یہ نہ سمجھیے کہ کوئی یعنی چوتھی پانچویں صدی میں یہ پایا تکمیل کو پہنچ گیا سب کچھ, اور غزالی کی احیاء اس کے بعد ہی آتی ہے ابن عربی وغیرہ کے بعد, تو ان کے ہاں جو طریقہ اختیار کیا گیا اس کو بیان کرنے کا یہ ہے کہ انسان کا دنیا میں بھیجنے کا مقصد, اس کی تخلیق کا مقصد, اور جو اللہ تعالیٰ سے اس کا مطالبہ ہے وہ مطالبہ اصل میں معرفت حقیقت ہے. سمجھ گیا؟ حقیقت الحقائق, یہ صوفیہ کی تعبیر ہوتی ہے, حقیقت یعنی حقائق کی حقیقت. ویسے تو آپ میں سب حقائق ہیں نا, ان حقائق کی حقیقت, تو ان حقائق کی حقیقت کی معرفت, اس کو پہچان لینا, اس سے آشنا ہو جانا, اس کو جان لینا, وہ کہتے ہیں اس لیے پیدا کیا گیا. یعنی یہ مقدمہ تو انہوں نے قائم کر لی, اب اس مقدمے کو قائم کرنے پر آیت پر آئیے تو ایک گروہ ان کا یہ طریقہ اختیار کرے گا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں لے یعبدون اصل میں اس معنی میں ہے کہ لے یعرفون, لے یعبدون ہی ہے نا یہ اصل, یعنی اس میں جو یا متکلم ہے وہ عربی طریقے کے مطابق لکھی نہیں جاتی لیکن وہ ہے لے یعبدون کہ وہ میری ہی عبادت کرے. اب اصل میں عبادت ہی مطالبہ ہے اور عبادت میری ہی مطالبہ ہے نا, یعنی جو بات ہے پیچیدگی ہے اس میں, समझ रहे हैं बात, मैंने जिन और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि वो इबादत करें, इतनी बात नहीं कहेगी, वो मेरी ही इबादत, ये है ना मसला, तो मेरी ही मार्फत हासिल करें, मेरे ही होकर रह जाए, मेरे ही मुशाहिदे में मुस्तगरब रहे, मुझे ही जाने, या उलट दीजिए हकीकत उन हकायक को जाने। तो उन्होंने ये किया। अच्छा, इसकी ताईद में जैसे कि हमारे आम तरीका है कि लोग कुरान मजीद की तफसीर में बयान करते हैं कि अच्छा सहाबा कराम ने या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तफसीर की, तो इसमें इब्ने अब्बास का मशहूर असर है कि जिसमें उन्होंने लियाबुदून का मतलब ये बयान किया कि लियारिफू, असर की हकीकत क्या है, मुस्तनद कितना है, उनकी तरफ उसकी नस्बत का क्या आलम है, वो एक अलग बहस है, लेकिन असर भारत किताबों में मौजूद है। अब जब वो भी मिल गया तो एक उनका नुक्ता नजर है, उस नुक्ता नजर में उन्होंने ये बयान कर दिया कि ये असल में लियारिफू, ताकि वो मुझे पहचान ले, मुझे पहचान ले का मतलब हकीकत हकायक को जाने, ये चीज, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका वो है जो इस सारे मसले को जो आगे आ रहा है उसको बयान करने के लिए शाह वलीउल्लाह इख्तियार करते हैं। शाह साहिब ने उनकी बड़ी मशहूर किताब है अल्ताफुल कुद्स, उसमें बड़ी अच्छी बहस की है इस मामले में। बहस उन्होंने ये की है, यानी सूफी तो ये तो कर रहे थे ना कि वो कुरान मजीद की आयात को जैसे भी आए थे जेर बहस लाकर ये कहते थे कि जो बात हम कहते हैं कुरान भी वही कहता है, यानी कुरान हम ये कहते हैं कि इंसान की खिलकत का, इंसान के वजूद पजीर करने का मकसूद मारफत हक है या हकीकतुल हकायक की मारफत है, यही बात कुरान भी कहता है, ये वो कहते हैं। अच्छा, इसी तरीके से जो इस मारफत के नतायज है कि फिर उन्होंने काम किया ना, जैसे हम अगर कहते हैं कि इबादत है तो बताएंगे ना कि इबादत के नतायज क्या है, आगे जो कुछ बयान करेंगे, तो वो जब मारफत का लफ्ज बोलते हैं या हकीकतुल हकायक की पहचान या उससे आशनाई या उसको जानना उसको बोलते हैं, तो उसके भी फिर पूरा का पूरा तसव्वुर वजूद में आता है, वो तसव्वुर जो पूरा का पूरा तसव्वुर वजूद में आता है, और फिर जो तनाज़ुलात सित्ता और ग़ायतुल वजूद की अमीक बहसों में उतर जाता है, उसकी थोड़ी सी हम तफसील करेंगे आगे जाकर। ये जो पूरा का पूरा उनका कॉन्सेप्ट बनता है इसके नतीजे में, तो वो फिर उसके अज्जा के लिए भी कुरान की आयतें ही पेश करेंगे, यानी जब ये तरीका होगा तो वो जिस तरह के मैंने अर्ज किया बहुत सी कुरान मजीद की आयात है, अगर आप चाहें तो अल्ताफ़ अहमद आज़मी साहब की जो किताब है मायतुल वजूद पर उसमें पूरा चैप्टर उन्होंने लिख दिया हुआ है कि सूफिया का कुरान से इस्तदलाल, तो आपको एक ही जगह मिल जाएगा, यानी वो मुख्तलिफ चीजों में, मैं याद कर रहा हूँ कि एक तो ना बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद उस बेसिक कॉन्सेप्ट से आगे शाखें निकलती हैं, तो उनमें भी उनका तरीका। अच्छा, इस मामले में भी ये आयत हो गई, इस आयत में इब्ने अब्बास का असर हो गया, असर समझते हैं, यानी सहाबा की जो हदीसें होती हैं उनको आसार या असर कहते हैं इस्तेलाह में, तो ये हो गया। और उसके बाद वो मशहूर हदीस जो हर सूफी की जुबान पर, उन तो कंजन मख्फियन वक्त अनोरफ पखलक पुखल, मशहूर पखलक तुरकल, और बाद अल्फाज के फर्क के साथ कि मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मुझे ये ख्वाहिश हुई कि मैं पहचाना जाऊं, तो मैंने दुनिया बना, ये हदीस कहीं नहीं पाई जाती, यानी इसका कोई वजूद नहीं है सवाल सूफियों के यहां, लेकिन बाहर उनके यहां जबान तो ध्यान है, उनकी किताबों में आप देखेंगे पाई नहीं की जाती, यानी किसी मुहद्दिस ने इसको कबूल नहीं किया, बल्कि इस पर कोई शुबा ही नहीं है, बिल्कुल मौजूद है, घड़ी है लोगों ने बयान कर दिया रसूलुल्लाह की तरफ, और रसूलुल्लाह सल्लम के अल्लाह ताला की तरफ मंजूर की, यानी ये इस्तलाह में हदीसे कुदसी हो गई, जिसको इस्तलाह में कहते हैं। तो ये एक तरीका है, यानी आप आयत पढ़ेंगे, ये आयत आपने पढ़ी, इसमें याबुदून का मतलब बयान किया लियारिफून, उससे आपने अपने इस्तदलाल का मुकदमा बेस में कायम किया, फिर उसके मज़ाहिर के बारे में भी आप मुख्तलिफ आयात पढ़ते गए और उससे आप इस्तदलाल करते, और ताइब में हदीसे, अब अगर ये सूरत हाल है ना कि आपने यहाँ पे इब्ने अब्बास की असर की रियायत से ये तर्जमा कर दिया, तो फिर वो हदीस अगर वो बयान करे तो बिल्कुल ठीक तफसीर यही हो जाएगा ना उनके जाविये से अगर आप देखें। تو ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ وہ ہے جو میں نے عرض کیا کہ جس کی نمائندگی پھر آخر میں شاہ صاحب کرتے ہیں, یعنی انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا, انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا وہ طریقہ انہوں نے یہ اختیار کیا کہ انبیاء کے ذریعے سے جو دین ملا ہے جس میں شریعت ہوتی ہے, قوانین ہوتے ہیں, یہ سب ملا ہے, اس کا مقصد اور ہے, اس کی غایت بھی اور ہے, اس کا دائرہ بھی اور ہے, اور جو ہم کہتے ہیں وہ بھی ہے, اس کا مقصد اور ہے, اس کا دائرہ اور ہے, اس کے مخاطبین اور ہیں, وہ بھی دین ہے. دونوں رسول اللہ سے ملے ہیں. کیسے ملے ہیں یہ میں آپ کو اس کی تھوڑی تفصیل بتاؤں. شاہ صاحب الطاف القدس میں اپنی جو کتاب ہے اس میں لکھتے ہیں, پہلے انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ جو دین ہے, شریعت ہے, دین ہے, اس کا کیا مقصد ہے, کیا چیز ہے. تو دین کا مقصد تو وہی مطلب عبادت بندگی وہ ہے. اب اس کے بعد وہ ظاہر اس کو تھوڑی تفصیل کرتے ہیں. چلیے کہتے ہیں علت غائیہ یا اخلاص از تظالم در دنیا مبتلا شدن با عذاب قبر و روز حشر است نہ وصول ب فنا و بقائے ہر لطیفہ و حصول مرتبہ بقائے مطلق و تمکین تام. یہ فارسی ہے. ہر کلام اذاں خلاصہ بشر علیہ افضل الصلات و تسلیمات کے بطو رسد محمل آن فی الحقیقت ہما قدر است مقاصد و مسالے عوامر و نواحی آن حضرت نشناخت است کسے کے بر مراتب دیگر حمل بھی قدرت. یعنی یہ انہوں نے پہلے, بڑے آدمی ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ بات بھی اپنے خاص اسلوب میں بیان کریں, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دین عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی, اور اس شریعت کا مقصود کیا ہے, مقصود یہ ہے کہ لوگ دنیا میں ایک دوسرے کے ظلم اور مرنے کے بعد قبر اور حشر کے عذاب سے بچ جائیں, یعنی بندگی کریں اللہ تعالیٰ کی, اور اس بندگی کے نتیجے میں ایک دوسرے کے ساتھ اعلیٰ اخلاقی رویے اختیار کریں جو اللہ کا مطالبہ ہے, اور پھر اس کے بعد ان کو قیامت میں قبر کے عذاب سے مرنے کے بعد اور بعد میں حشر میں اللہ تعالیٰ کے گرفت سے نجات حاصل. ہر لطیفے کی فنا و بقا تک پہنچنا صوفیہ کی تعبیر ہے. ہر لطیفے کی, یعنی جو آپ کے اندر لطائف ہیں, ہر لطیفے کی فنا و بقا تک پہنچنا اور بقائے مطلق اور تمکین تام کا مرتبہ حاصل کرنا, خاص اصطلاحات ہیں یہ ان کی. بات وہی ہے, یعنی مدعا وہی ہے جو میں نے آپ سے ایک لفظ میں بیان کر دیا. لطیفے کی فنا و بقا تک پہنچنا اور بقائے مطلق اور تمکین تام کا مرتبہ حاصل کرنا, یعنی آپ نے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی. اس معرفت کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ حقیقت الحقائق کو جانیں گے. جو کچھ جانیں گے وہ یہ ہوگا کہ اصل میں وجود اسی کا ہے, اور یہ جو کچھ نظر آتا ہے یہ کچھ نہیں. رنگے میں بیرون نشست بس کے مینا تنگ ہوں, اصل میں مینا کچھ تنگ تھی تو شراب کا رنگ باہر آ گیا. بیرل کا بڑا خوبصورت مصرع ہے, رنگے میں بیرون نشست بس کے مینا تنگ ہوں. فرمائیں گے مینا کس کو کہا ہے, کہیں یہ کائنات کیا ہے, کچھ نہیں, رنگے میں بیرون نشست. آپ دیکھتے ہیں نا کہ باہر جھلک رہا ہوتا ہے رنگ, کہتے ہیں جیسے پیمانے کے اندر سے رنگ باہر جھلک رہا ہوتا ہے, بس یہ رنگ کی جھلک ہے اور کچھ نہیں ہے, یعنی کوئی حقیقت نہیں اس کی. رنگے میں بیرون نشست بس کے مینا تنگ. اس لیے پھر وہ بیدلی کا مصرع ہے کہ وہ اصرار کرتے ہیں کہ میجا برہم مزن تا بشکنی رنگے تباشا, کہیں آنکھ نہ جبک دینا منظر ٹوٹ جائے. اس لیے کہ یہ تو قائم ہی اصل میں نہ کچھ نہ تھا کچھ تو خدا تھا, کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. غالب کہنا ڈبویا مجھ کو ہونے نے, نہ ہوتا نہ تو کیا ہوتا, یعنی نہ تھا کچھ تو خدا تھا, کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. ڈبویا مجھ کو ہونے نے, نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. تو یہ ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب آپ معرفت حاصل کریں گے حقیقت الحقائق کی, تو یہ حقیقت آپ پر واضح ہو جائے گی. یہ وہ کہتے ہیں واضح ہو گئی ہم پر. جب یہ حقیقت واضح ہوگی تو پھر آپ کیا کریں گے, پھر اس کے بعد جس کو وہ ہندو فلسفے میں کہتے ہیں نا جیو, ختم کر دینا, یعنی یہ جو ہمارا نامی جسم ہے, یعنی ایک اس کا قالب ہے اور ایک اس کا نامی جسم ہے جو بڑھتا نشو نما پاتا ہے, اور ایک وہ روح یا آتما ہے جو اس کے اندر پائی جاتی ہے. تو جیو ختم کر دیں گے آپ, یہ فنا ہے. اور جب فنا حاصل ہو جائے گی تو اس کا نتیجہ کیا ہے, نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا, بقا حاصل ہو جائے گی نا. यानी उसका जो नतीजा निकलेगा वो ये होगा कि जब आपका होना ना होने में बदल जाएगा तो असल में आपका होना वजूद में आ जाएगा। ये कैसे खूबसूरत बात है, यानी आप दाद दे। तो ये मैंने आपको ये इसलिए सुनाया कि हर लतीफे की फना और बका तक पहुंचना और बकाए मुतलक एब्सोल्यूट बका और तमकीन ताम यानी अब फिर उसमें जवाल नहीं है, नहीं होगा ना, उस तक पहुंचना, ये मतलब है इस्तलाहों का मर्तबा हासिल करना। इसमें पेश नजर ही नहीं है, यानी ये दीन में नहीं पेश नजर। फिर सुन लीजिए कि ये दीन जो है इसका मकसूद ये है कि लोग दुनिया में एक दूसरे के जुल्म और मरने के बाद कब्र और हशर के अजाब से बच जाए। हर लतीफे की फनाओ बका तक पहुंचना और बकाए मुतलक और तमकीन, समझ गया ना इसका मतलब क्या है इस पेजीदा इबारत का, लतीफे की फनाओ बका तक पहुंचना और बकाए मुतलक और तमकीन ताम का मरतबा हासिल करना, इसमें यानी दीन में पेश नजर ही नहीं है। जो कलाम भी खुलासाए बशर, इस तरह आप देखिए रसूलुल्लाह का खुलासाए बशर, इसका भी एक मतलब है, जो कलाम भी खुलासाए बशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुम्हें पहुंचे, इसका महमल दर हकीकत यही मिलता है, यानी कहा कुरान पहुंचा, कहा सुन्नत पहुंची, हदीस पहुंची, जो भी पहुंचे, वो कहते हैं बस ये यहीं तक है, यानी ये यहीं तक बहस करेगी। अल्लाह की बंदगी करो, उसकी इताअत करो, आला अखलाकी रवैये अख्तियार करो, लोग एक दूसरे के जुल्म से बचें, उनका हिफाजत हो, और इसके नतीजे में अच्छा रवैया अख्तियार करके वो जन्नत में पहुंच जाए। समझ गया ना जी बात। तो ये जो है वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह से जो कुछ सादर हुआ है, जो कलाम या लफ्ज कलाम पर भी रखिएगा ज़हन में, यानी हुजूर ने कुरान बोला, अल्लाह का कलाम है आपकी जुबान से निकला, जो कलाम है खुलासा है बशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तलाह है, हदीस है, सुन्नत है, जो भी है, जो कलाम जो खुलासा है बशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुम्हें पहुंचे, उसका महमल दर हकीकत यही मिकदार है, यानी यही कुछ है। आपने जो अहकाम दिए और जिन चीजों से रोका है, आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहकाम दिए और जिन चीजों से रोका है, उनके मकासिद और मसाले उस शख्स ने समझे ही नहीं जो उन्हें उसे दूसरे मराकिब पर मामूल करता है, उन्हें अपने लोगों पर तंकीद कर रहा है कि बाद लोग जो है वो असल में ये तमकीन काम, ये फना, ये बका, ये मार्फत रसूलुल्लाह के कलाम से खा वो कुरान हो या निकालने की कोशिश करते हैं। तो जो आदमी ये करता है उसने असल में ये बात नहीं समझी। बड़े आलिम है तो उन्होंने ये इतराफ किया है कि ये नहीं, वो आपको याद होगा लतीफा, ये जिस जमाने में हसन निजामी ने ये जब अल्लामा इकबाल ने अशारे कदीम में ये अशार लिखे, गोस्तंदाने कदीम वाले और बातुल वजूद बड़ी तनकीद की और अफलातून को राहिब कदीम करार दिया, तो हसन निजामी उस जमाने में निजामुद्दीन औलिया की खानकाह में मुजाविर भी थे और उनका बड़ा शोरा भी था, दुआएं भी बेचते थे, किताबें भी लिखते थे वो। आप लोगों को मालूम है किसी ने उनकी आप बीती पढ़ी है या नहीं पढ़ी, पढ़ने की चीज है। हसन निजामी की आप बीती अगर आपने नहीं पढ़ी तो जाके खरीदिए और पढ़िए। हिंदुस्तान के उस वक्त का जो खानकाही पस मंजर है, निजामुद्दीन औलिया खानकाह बड़ी तस्वीर खींच जाती है, यानी वो क्या चीज है, उसके क्या कोई इल्मी फनी चीज नहीं, आप बीती है और आपकी जिंदगी के हालात लिखते हैं, बड़ी मुख्तसर सी, और हसन निजामी की बड़ी सी तस्वीर के साथ उसी जमाने में चली। हसन निजामी ने उसके ऊपर तनकीद किया, ये कहा कि मैं बहतुल वजूद और तसव्वुफ के मुकदमात को कुरान से साबित करूंगा, ये उन्होंने अपने रिसाले में ऐलान किया। अकबर अलाबादी खुद बड़े सूफी हैं और वो तसव्वुफ और बहतुल वजूद के बड़े कायल हैं, तो उन्होंने उनको खत लिखा कि आपने बड़ी कमजोर जगह मंतखब की है अपने मुकदमा साबित करने के लिए, कुरान से नहीं साबित हो रहे थे। तो एक ये एतराफ शाह साहब ने भी यही बात कही कि बहुत से लोग गोया वो उस वक्त में फिक्र पर, उस मदरसा में फिक्र पर जो आयत से हदीस से ये सारा फना बका तमकीन ताम और ये मकासद ये पूरा दीन है ना, ये अक्स करता, तो वो कहते हैं कि ये उस शख्स ने फिर बात नहीं समझी, यानी पैगंबर हकीकत में एक और चीज है जिसके लिए आया है, वो उन्होंने बयान कर दिया। अच्छा, अब वो बताते हैं कि ये लताइफ फना और बका और तमकीन ताम, समझ गया ना इनका मतलब, ये लताइफ फना और बका और तमकीन ताम कहां से हासिल होगी, भाई चीज तो फ्री है ना, असल मार्फत है, असल हकीकत है, ये कहां से हासिल हो, वो फिर बताते हैं इसकी कि वो ये कहते हैं कि सबसे पहले ये इल्म यानी इस दीन को, इस इल्म को, ये जो अब इससे ऊपर है, आप फरमाएंगे कि भाई अब शाह साहब ने ये बात कह दी कि रसूलुल्लाह की बात वही है तो भाई बस करो, मतलब दीन से तो निकल गए, नहीं अभी सुनिए जरा, वो पहुंचाएंगे इसको, कैसे पहुंचाते हैं जरा गौर फरमाइए। وہ کہتے ہیں کہ اس علم کا سب سے پہلے جو اس کو ترتیب دے کر شان سے پیش کیا وہ سید الطائفہ جنید بغدادی. وہی جب یعنی آپ کا تیسرا دور شروع ہونا شروع تو یہ وہ. اچھا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سید الطائفہ جنید بغدادی اگر اس کے بانی ہیں یا انہوں نے اس کو مرتب کیا یا کہیں سے لیا ہے, بھائی ہمارا موضوع نہیں ہونا چاہیے. نہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ یہ نہ قرآن سے لیا گیا ہے نہ سنت سے لیا گیا ہے, لیکن رسول اللہ سے لیا گیا. دین کا تنہا ماغذ محمد رسول اللہ کی ذات وعدہ سے بات ہو گئی نا بات. یعنی آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے لیا گیا, اس کی انہوں نے بڑی خوبصورت مثال دی. کہتے ہیں کہ تم نے کبھی خربوزے کو دیکھا؟ خربوزہ زمین میں اپنی نشو و نما اور تکمیل کے لیے آفتاب کی حرارت سے قصب فیض کرتا ہے. صوفیہ کے یہاں اصل میں سارا تمثیل کا غور کرتا ہوتا ہے. مثال دیں گے بڑی خوبصورت. اب مثال میں بڑے مسائل ہوتے ہیں. خربوزے کو کبھی کہتے ہیں تم نے دیکھا ہے کہ یہ اپنی نشو و نما اور تکمیل کے لیے سورج کی روشنی اور حرارت سے قصب فیض کرتا ہے. درا حالے کہ نہ خربوزہ جانتا ہے کہ اس کی تکمیل آفتاب کی مرہون منت ہے اور نہ آفتاب کو پتا ہوتا ہے. لیکن نہ خربوزہ جانتا ہے نہ آفتاب کو نہیں جانتا کہ دور زمین پر کوئی خربوزہ اس کے ذریعے سے اپنی تکمیل کے مراحل طے کرے. تو یہ کہتے ہیں کہ مثال ہے رسول اللہ سے اس علم کے عکس کی, لیا ہم نے وہیں سے, یعنی اسی آفتاب کی حرارت سے یہ سب. دیکھیے وہ بیان کرتے ہیں اس کو, بہمی اسلوب نفوس کلیہ کے مبدا فیض اشارہ برائے مسلط کلیہ بزمین فرود آبرد است نفوس ناکسارا مکمل مثال. یہی طریقہ ہے جس سے نفوس کلیہ, یعنی ایک تو ہے نا ہمارے جیسے جزی نفوس جو جیو میں پھنسے ہوئے, نفوس کلیہ جس میں بڑی اعلیٰ حیثیت محمد رسول اللہ کو حاصل ہے, تو نفوس کلیہ جو ہے جنہیں مبدا فیض نے, یعنی فیض جو پہنچ رہا ہے وہ تو اصل میں اس کا منبع تو ہے نا وہ وجود اصلی حقیقت الحقائق, اس نے مصلحت کلی کے لیے زمین پر اتارا ہے. تو یہی طریقہ ہے, یعنی خربوزے کا آفتاب سے حرارت حاصل کرنا اپنی نشو و نما اور تکمیل کے لیے یہی طریقہ ہے جس سے یہ نفوس کلیہ ناقص لوگوں کی تکمیل کرتے. یہ طریقہ, یعنی وہ طریقہ جو ہے وہ نہیں ہوتا کہ قرآن پڑھیں گے انذار کریں گے سنت بتائیں گے, یہ نہیں ہوتا, بلکہ وہ یہ طریقہ ہے. ایک نفس کلیہ کو بصورت آفتاب اپنی حرارت پہنچانے کے لیے خدا وجود پذیر کر دیتا ہے, ایک اس سے اس کے شعور سے صادر ہوتا ہے دین یا علم, وہ ہے جو دین کی شکل میں شریعت کی شکل میں ہے, اور ایک وہ جس کی اس کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ پہنچ رہا ہے لیکن پہنچ رہا ہوتا. تو وہ ایک دوسرا ہی. اچھا پھر انجا ہیچ پیغام میں اور کلام درمیان نہیں باش, اس جگہ کوئی پیغام و کلام نہیں درمیان میں آتا. اس کو مولانا روم نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا, کاندرو بے حرف میں روئے کلام, وہاں تو حرف کے بغیر کلام اگتا ہے. یعنی یہ وہ مقام ہے, اس میں پیغام اور کلام درمیان میں نہیں آتا. ہم جب بات کرتے ہیں دین کی تو پیغام اور کلام درمیان میں آ گیا نا رسول اللہ. یہ دیکھیے اس میں بڑی گہری تعریف ہے, بتایا ہے ہم جیسے ظاہر بینوں کو کہ محمد رسول اللہ کے اور تمہارے درمیان پیغام و کلام ہے, اور ہماری دنیا وہ ہے کہ کاندرو بے حرف بھی رویت کلام, اس میں حرفوں کے بغیر کلام کی کھیتی ہو پڑتی, کلام پہنچ جاتا ہے لیکن اس کے بغیر پہنچ جاتا. تو انجا ہیچ پیغام و کلام درمیان نہیں باشد, آرے از کیا نفوس بوجہ از وجوہ ہی منت روی شناست. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ یعنی خربوزے کو پتہ ہی نہیں ہے تو آپ کو کیسے پتا چلا ہے, یہ سوال پیدا ہوتا ہے, اس کا جواب دیا. کہتے ہیں کہ ہاں ذکی طبیعتیں کسی نہ کسی طرح اس عنایت کو پہچان لیتی, یعنی ان خربوزوں میں سے کوئی خربوزے ایسے ہوتے ہیں جن پر میں ان کی تمثیل ज़की तबीयतें किसी ना किसी तरह इस इनायत को पहचान लेती हैं और अनमानी हासिल बरामी शवत के कलिमात व अक़वाल यहाँ बरज़ख बर सबीले एतबार व इशारा इस्तिंबात आ असरार को लगती और उसका नतीजा उनके लिए ये निकलता है कि उस बरज़ख देखिए यहाँ रसूलुल्लाह का नाम भी एक नया वजूद में है कि उस बरज़ख यानी ये नाम जो है बरज़ख आर्द कहते हैं दरमियान में असल में मबदा फैज हकीकी तो हकीकतुल हकायक है दरमियान में एक जिस्मानी वजूद का बरज़ख है और इधर हम खड़े हैं तो उन्होंने उसके लिए दफ भी वो इस्तेमाल किए ये निकलता है कि उस बरज़ख के अक़वाल व कलमात मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अल्फाज में ये नहीं है लेकिन सूफिया इस्तलाहों से जो लोग वाकिफ हैं वो जानते हैं तो उस बरज़ख के अक़वाल व कलमात से एतबार व इशारा के तौर पर वो इन असरार का इस्तेमाल कर लेती हैं यानी यहाँ फिर उन्होंने गुंजाइश पैदा कर दी उन लोगों के लिए भी कि जो कहते हैं कि ये तो ठीक है कि ये इस आयत से वो बात सरातन नहीं निकलती लेकिन कुछ एतबार कुछ इशारे होते हैं जिनसे पता चल जाता है कि असल में वो पहुंचाना मकसूद है यानी तुम वो पा लेते हो हम ही पा लेते ये दूसरा तरीका जो शाह साहिब ने बयान किया है कि ये है असल बात यानी वो कहते हैं कि वजह क्या है इसकी वजह उसकी ये है कि वो अभी मिसाल के तौर पर ले जा रहे फोन पर मैं तनकीद करूंगा तो उधेड़ दूंगा इसको क्या करूं उस जगह वो कहेंगे कुन तो कंजन मख्फियन फा हबब मैं कहूंगा हदीस मौजू है ये होगा ना वो कहेंगे मन अरफा नफ्सो बकदर अरफा रब्बो मैं कहूंगा कौल है रसूलुल्लाह की बात ही नहीं है यानी इलम की दुनिया जो है वो बेहमी के साथ उधड़ के फेंक देगी जब ये हो जाएगा तो फिर वो पहले गिरोह के लिए मुश्किल हो जाती है इसका कहते हैं भाई खरबूजा है आफ्ताब है नशोनवा है तकमील है नफूस अज़किया को पता चल जाता है अच्छा जो कलाम रसूलुल्लाह का मौजूद है उसके इशारा और इस्तिंबात और एतबारात हैं आप कहें कि ये बात तो अल्फाज से निकलती है वो कहते हैं कि नहीं ये देखिए आप ठीक कहते हैं ये हमने अक्सर किया तो इसका जो नतीजा निकलता है इस दूसरे तरीके का अगर ये जब शुरू मैंने की थी बहस तो बताया लगता है कि बहुत बेहतर जगह है यानी कम से कम ये तो हो गया ना कि आप कुरान से हदीस से इस्तदलाल नहीं करेंगे लेकिन कुरान हदीस से इस्तदलाल जो है वो तो कहीं का कहीं रह गया बात उस हस्ती तक पहुंच गई और फिर उसमें उन्होंने एक बिल्कुल दूसरी दुनिया मुझे करके आपको दिखा दी कि ये हम ये ऐसे इस तरीके से करते हैं तो इनका तरीका लेकिन इस मामले में कि दीन का मकसूद क्या है असल में क्या है शाह साहब ये कहेंगे कि जाहिर में और जो पैगामो कलाम से सादिर हुआ है वहां वो जो बयान कर दिया गया है और जो हकीकत है वो क्या है लतीफे की फनाव बका तक पहुंचना और तमकीन ताम हासिल करना ये शाह साहब की ताबीर हो गई जमुल जमा के मुकाम तक पहुंचना तफरीक का खत्म हो जाना हकीकतुल हकायक को पा लेना मुशाहिदे की जगह पर पहुंच जाना यानी मुख्तलिफ ताबीर बात एक ही यानी ताबीरें इस्तलाहात वो मुख्तलिफ हो जाता है तो ये शाह साहब का इसमें नुकता है अब उसके बाद ये देखिए कि इसको बयान करते हैं अकाबिर सूफिया रिसाला है कुशारी आप जानते हैं कि तसव्वुफ की बड़ी महात कुतुब में से है और वो इमाम कुशारी भी बड़े लोगों में से हैं इस फन के उन्होंने एक जगह के ऊपर इसको बयान किया है यानी ये जो इल्म है लेकिन हमारे यहाँ दीन का जो इल्म है ये लोग कहते हैं कि इसके लिए सही ताबीर क्या है शरीयत एक लफ्ज में बयान किया शरीयत शरीयत को आप जैसे मैं जैसे इस्तलाह में बोलता हूँ उसमें ना लीजिए वो पूरे दिन के लिए बोल रहे हैं शरीयत और अपना जो उनका ये है इसके लिए क्या है हकीकत शरीयत और हकीकत अच्छा आम आदमी बहुत मुतासर होता है तजीब आदमी मैंने पहली मरतबा जब ये जो है ना शेर मोहम्मद साहब शरदपुरी शेर रब्बानी जिनको कहते हैं अल्लामा इकबाल के बहुत जाने आने के वाकयात आपने उनके सुने हैं शरदपुर इनकी किताब जो है वो मैंने बचपन में पढ़ी तो उसमें उन्होंने बयान किया कि भाई बात ये है कि तुम गायब बीन तो रुकू सुजूद में जाके तो अल्लाह हो ये गायब का सीखा है मैं तो अंतरला जब तक मैं कह रहा हूँ उस वक्त तक मैं रुकू में जाता हूँ नजर उठाता हूँ तो आदमी अशर करते हुए क्या बात है मतलब ये है कि बात तो बन गई ना अंतरला मतलब तू अल्लाह है सामने है जलवा फरमा है जमाले जहारा के साथ मौजूद है देख रहे हो मतलब तो शरीयत इसको कहते हैं हकीकत है ना वहां क्या हकीकत और हकायक का इल्म تو وہ اپنے سارے علم کو بھی حقیقت سے تعبیر کرتے تھے. امام قشیری نے دو لفظوں میں اس کو بیان کر دیا, وہ کہتے ہیں الشریعہ امر بے التزام العبودیہ. دین کیا ہے؟ یہ اصل میں التزام عبودیت کا امر ہے. یعنی دین کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. یعنی وہ صرف تھوڑی سی مشکل عربی ہو گئی. امر بے التزام العبودیہ یعنی حکم ہے خدا کا کہ عبودیت اختیار کرو. یہی کہا گیا اس میں کہ میرا مطالبہ جو ہے وہ یہ ہے کہ تم میرے بندے بن کر رہو. دین کیا ہے؟ شریعہ. تو امر بے التزام العبودیہ ور حقیقہ مشاہدہ الربوبیہ. اور حقیقت کیا ہے؟ ربوبیت کا مشاہدہ. فشریعہ ان تعبدہ, شریعت کہتے ہیں کہتی ہے اس کی بندگی کرو. ول حقیقہ ان تشہدہ, حقیقت کہتی ہے دیکھو اس کو, اس کے جمال جہاں کا نظارہ کرو, اس کی حقیقت تک پہنچو. یعنی یہ دونوں کا فرق. شاہ صاحب نے تفہیمات الہیہ میں اس کو بیان کیا, لمبی عبارت ہے, اس کا خلاصہ جو ہے وہ دو لفظوں میں یہ ہے کہ اللہ تک پہنچانے والے دو راستے ہیں. ایک کی وحی اور تعلیمات انبیاء نے تلقین کی ہے, دوسرا راستہ ہوا ہے جس کا تعین الہام اور اولیاء کے معرف سے, یعنی ملے گا بھی اس طرح لیکن پہنچے گا وہیں. اچھا پھر اس کے بعد صوفیہ کو ظاہر ہے رسول اللہ تک پہنچانا نا. مسلمانوں میں تو مصیبت یہ ہے کہ اگر بہانہ پہنچا تو پھر کہیں نہیں پہنچے گا. تو اس کے لیے انہوں نے ظاہر باطن کے سب طریقے اختیار کیے. ایک طریقہ یہ ہے, یہ طریقہ بھی شاہ صاحب کو کیوں اختیار کرنا پڑا. پہلے مرحلے میں صوفیہ یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ظاہری علم ہے وہ تو قرآن کی صورت میں اور سنت کی صورت میں یا حدیث کی صورت میں مل گیا, تمہارے پاس موجود ہے. جو یہ باطنی علم ہے یہ کبھی وہ کہتے سیدنا ابو بکر صدیق کی وساطت سے, بلکہ سیدنا ابو بکر صدیق سے پہلے جو دور عمر کے وہ کہتے انس بن مالک کی وساطت سے, خادم خاص ہے نا حضور کے, تو وہ بہت زیر بحث ہے ابتدائی. پھر سیدنا ابو بکر صدیق اور پھر اس کے بعد اجماع ہو گیا حضرت علی پر ان کے ذریعے سے. اب حضرت علی کے ذریعے سے پھر آگے کس کے پاس پہنچا؟ تو انہوں نے اس میں انتخاب کیا حضرت حسن بصری کا, تابعین میں بہت بڑے بزرگوں میں سے ہیں اور ان کی ایک بڑی شخصیت بھی ہے, بڑے عالم بھی ہیں, بہت بڑے مفسر قرآن بھی ہیں. یعنی ایک دور ہے پورا جو ان سے بہت متاثر ہے حسن بصری. تو ان کو انہوں نے کہا کہ ان سے ملا. اب اس میں بھی وہی دیکھیے نا کہ علم ظاہر تو بے رحم ہوتا ہے. بھائی آیت ہوگی تو ہم عربی کی زبان کی بحث شروع کر دیں, حدیث ہوگی تو موضوع اور ضعیف اور راوی اور ثقہ اور اس کی بحث شروع کر دیں گے. انہوں نے کہا حسن بصری سے. تو اب اس میں جیسے کہ مولانا روم نے مثنوی میں حضرت عیسیٰ کی حضرت موسیٰ اور مریم کے درمیان مکالمہ کرا دیا تو صوفیہ کے لوگوں کو فرق نہیں پڑتا اس سے. انہوں نے حسن بصری کا نام لیا تو محدثین نے بحث شروع کر دی کہ ان کی تو ملاقات ہی ثابت نہیں ہے حضرت علی سے, اور بڑی زوردار بحث اس کے اوپر ہو گئی. اب وہ معاملہ جب حضرت حسن بصری کی ملاقات نہیں ثابت, ظاہری سلسلے کا انقطاع ہو جاتا ہے, شاہ صاحب پر وہ اعتراض بھی نہیں ہوتا. دیکھیے اب وہ کتنا انہوں نے ڈیولپ کر دیا اس میں. یعنی یہ بھی نہیں, اب قرآن پہ آپ بحث کریں گے تو وہ بھی نہیں ہوگی, حدیث پہ آپ بحث کریں گے کہ موضوع ہے یا کچھ ہے تو وہ بھی نہیں ہو سکتی, اور اگر آپ اس زاویے سے گفتگو کریں گے تو وہ بھی نہیں ہو سکتی. یعنی میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا کروں. تو یہ شاہ صاحب. اچھا اب تو کہتے ہیں کہ یہ جو علم ہے, یعنی ایک طرح اور سوال ہم جیسے لوگ کر دیتے ہیں نا, وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا مان لیا یہ, اپنے اس علم کے لیے کوئی کرائٹیرین بتائیے کہ اس کی صحت اور عدم صحت کا فیصلہ کر سکے. تو قوت القلوب میں اس کا جواب دیا ہے ابو طالب مکی نے, یہ بھی تصوف کی مہاد ایک کتب میں سے. وہ کہتے ہیں ھذا ھو العلم النافع الذی بین العبد و بین اللہ وہو الذی یلقاہ. یعنی یہ وہ علم ہے جو حقیقت میں علم نافع ہے. تم لوگ تو کشن میں پڑے ہوئے. مولانا روم نے جب یہ معارف و حقائق بیان کیے تو انہوں نے کہا کہ منز قرآن برگزیدم مغزرا, میں نے قرآن سے سارا مغز نکال دیا, روح نکال دی اس مثنوی میں. یعنی آپ دیکھیے, آپ تو تنقید کریں گے نا کل پرسوں, لیکن مثنوی کی یہ حیثیت رہی ہے کہ ہست قرآن در زبان پہلی, یہ فارسی زبان میں قرآن ہے. تو انہوں نے خود اس کے بارے میں کہ من سے قرآن برگزیدم مغزرا, میں نے قرآن کا سارا مغز نکال لیا اس میں سے, استخوان پیشے سگا انداز تھیم, ہڈیاں پھینک دیے تم ظاہر پرست علماء کے سامنے چچڑوں کتوں کی طرح, کچھ نہیں رہ گیا باقی. مستقام پیش سگا دمدار, یعنی اس دعوے کے ساتھ وہ یہ کہتے ہیں علم نافع حقیقت میں یہ ہے, اور یہ بین العبد و بین اللہ ہوتا ہے, یعنی اس کے درمیان میں کوئی چیز نہیں ہوتی, یہ براہ راست تک ہو جاتا ہے. وہ الذی ینکا ہوگی, یہی علم ہے جس کے ذریعے سے اصل میں مشاہدہ, ملاقات, نکاح, بقا سب براہ راست, یہ حقیقی علم. تو صوفیہ جو ہے یا علماء صوفیہ یہ اشارے کر رہے ہیں مجھ کو جس طرح وہ اشارے کرتے ہیں صوفیہ, وہ یہ کہتے ہیں یعنی دو گروہ بیان ہو گئے. ایک گروہ جو ہے وہ استنباط کرے گا, وہ میں نے بتا دیا کیسے کرتا ہے, اس یعنی وہ یعبدون کو کہتے ہیں یعرفون کے معنی میں, دلیل دیتا ہے کہ یہ ابن عباس کا اثر ہے, اور وہی بات اس میں کہی گئی ہے کیونکہ آیت سے پیچھا چھڑانا بڑا مشکل ہے, تو یہی بات اس میں کہی گئی جو ہم کہتے ہیں, کیا حقیقت الحقائق کی معرفت حاصل کر لینا. اور دوسرا گروہ جو ہے وہ جس کی نمائندگی بہت اچھی طرح شاہ صاحب نے کر دی ہے, وہ یہ طریقہ اختیار کرے گا لیکن پھر پلٹ کر کہے گا کہ اشارے ہیں قرآن میں بھی ہیں, کلام پیغمبر میں بھی, اگرچہ ہم اس کے محتاج نہیں, یعنی یہ جو اشارات ہیں اگرچہ ہم محتاج نہیں ہیں, ہم خود حاصل کر لیتے ہیں. چنانچہ آپ دیکھیں میں نے قرآن میں جو اسلام اور تصوف میں مضمون لکھا ہے تو اس میں میں نے ایک ہی عنوان قائم کر کے بتا دیا کہ دیکھیے جی یہ توحید ہے اور یہ صوفیہ کہتے ہیں, اپنے علم کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں, نبوت کے بارے میں یہ کہتے ہیں, قیامت کے بارے میں یہ کہتے ہیں, بنیادی جو چیزیں شریعت اور طریقت کا بنیادی فرق اس طریقے سے بیان کرتا ہے. ابھی یہ میں نے اقتباس آپ کو اسی سے پڑھ کے سنایا ہے شاہ صاحب کا, تو وہ پورا کا پورا ایک کانسیپٹ ہے ان کا جو وہ اس طریقے سے اس کو, میرا خیال دو ایک صدریں پڑھی گئی کافی قولی آزاد, میری بڑی خواہش تھی کہ میں علم کے احترام میں کھڑا ہی ہو کے